الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارك الخلائق اجمعين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب اله العالمين القاسم المصطفى محمد. ثم الصلاه والسلام على اهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. أعزائي الكرام، توحيد وارتقاء الحياة الإنسانية کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور آج اس سلسلہ گفتگو کی آخری مجلس ہے. موضوع کا حق کس حد تک میں ادا کر سکا نہ کر سکا، یہ تو یقیناً وہی ہستی بتا سکتی ہے جو اس ممبر کی مالک ہے اور جس کی دعا کے صدقے میں یہ سب عزاداری ہے. اور پھر اس کے بعد جو مرتبہ ہے وہ آپ کے اذہان کا ہے، آپ کے افکار کا ہے کہ ان سوچوں میں، ان فکروں میں کس حد تک موضوع واضح ہو چکا یا میں اس موضوع کو واضح کر سکا. لیکن بہرحال بعض احباب کی جانب سے جو بعض باتیں مجھ تک انہوں نے پہنچائیں، تو میں نے پہلی مجلس میں بھی کہا تھا کہ یہ کوئی تفسیری دروس کا سلسلہ نہیں ہے کہ جس میں ایک آیت کو لے کر اور اس آیت کو واضح کیا جائے. اشارتاً میں نے لفظی تشریح کی حد تک آیت کو واضح کیا تھا اور پھر گفتگو کو ہم نے آگے بڑھایا تھا. اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ آخری مجلس جو ہوگی اس میں میں آپ کے سامنے اس موضوع کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ حیات انسانی جب اپنے آخری مرحلے پر پہنچتی ہے تو وہ مرحلہ کیا ہے. اور جب آج کی جو گفتگو ہوگی اور پھر آپ اسے اسی آیت کے ساتھ جوڑیں گے، متصل کریں گے، مرتبط کریں گے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ پروردگار کا امر صرف یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور امر نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اور پھر میں نے یہ بھی آپ کے سامنے اس بات کو بھی پیش کیا، عرض کیا کہ یہ معصوم سے جب پوچھا گیا تو معصوم نے فرمایا کہ دیکھو اس کی ذات میں یہ کہنا کہ وہ کہے کہ ہو جا اور ہو جاتی ہے، یہ بھی ضیق تعبیر کی وجہ سے ہے، تعبیر میں عبارت میں گنجائش نہیں، ورنہ اس کا ارادہ ہی شے کے وجود میں آنے کا باعث بنتا. فسبحان الذی، اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ پاک ہے وہ ذات، بیدہ ملکوت کل شیء، کہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کا ملکوت ہے. وإلیہ ترجعون، اور اے انسانوں تم اسی ذات کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات پروردگار، ارادہ پروردگار، قیومیت پروردگار، لفظ یا صفات آپ مختلف استعمال کر سکتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایسی ہستی ہے، اس کی ذات اتنی عظمت والی ہے، اتنی برکت والی ہے، اتنی قدرت اور طاقت والی ہے کہ اس کا ارادہ ہی مساوی ہوتا ہے کسی چیز کے وجود میں آنے کا. یہ بات آپ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. اور اب یہاں سے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیے، مسلسل جس ہستی کا ذکر آتا ہے ہماری مجالس میں وہ اکثر و بیشتر ایک ہی نام ہوتا ہے، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اور قطعاً اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اکثر ہی سوالات کرتے ہیں نوجوان بچے کہ مولانا ہم نے تو رسول سے بھی آگے بڑھا دیا. بھائی، ہماری نہ اتنی حیثیت ہے نہ ہماری اتنی جرات ہے کہ ہم امیر المومنین کو سرکار اپنی مرتبہ سے آگے بڑھائیں، کیونکہ یہ کفر ہے، یہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے آپ. ہم اگر امیر المومنین کو، بہت توجہ کیجئے گا، ہم اگر امیر المومنین کو سرکار رسالت مآب سے نعوذ باللہ آگے بڑھانا چاہتے تو امیر المومنین کی فضیلت کے لیے رسول خدا کی حدیثوں کو بیان نہ کرتے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ثبوت اور سند کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ فرمایا جناب اپنی مرتبت نے کہ من کنت مولا ہو فاضا جی مولا انا مدیس بن بعدی ان بابا انا تو یہ در حقیقت ہم اس زبان سے امیر المومنین کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ جو زبان زبان وحی و رسالت ہے. تو جس طرح سے خدا نے قرآن میں کہا کہ دیکھو اے میرے حبیب ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک, ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا, اب ہم 12 ربیع الاول کو 17 ربیع الاول کو مختلف مناسبتوں سے 27 رمضان ہے 27 رجب ہے میلاد پڑھتے ہیں میلاد مناتے ہیں, اس میں خدا کا ذکر ہوتا ہے نہیں, اکثر و بیشتر 90% سے بھی زیادہ سرکار ختمی مرتبت کا ذکر ہوتا ہے. تو جس طرح سے سرکار ختمی مرتبت کا ذکر اس بات کا باعث نہیں بن سکتا کہ کوئی مسلمان یہ کسی اور مسلمان پر یہ الزام لگائے کہ اے مسلمان تو نے ذات ختمی مرتبت کو خدا سے بڑھا لیا. اسی طرح سے یہ الزام بھی صحیح نہیں کہ ہم نے امیر المومنین کو سرکار ختمی مرتبت سے آگے بڑھا. اور دیکھیے بچوں کو اپنے ساتھ مسلسل مجالس میں لائیے, میں یہاں کی بات نہیں کر, جہاں ہو رہی ہے مجلس لائیے. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں اپنے بڑوں کا, ہمارے وہاں میں محترم اس وقت چچا مجلس میں موجود ہے جن کا ہاتھ پکڑ کے وہ مجھے یہاں لاتے تھے, انہی مجالس سے میں نے سیکھا ہے. اور جو دیگر مقامات مجالس ہوتی تھی اور وہ کس انداز سے آتے تھے کس انداز سے جاتے تھے, سردی کتنی سخت ہوتی تھی, کیا مسائل ہوتے تھے, وہ سب شہر میں آپ لوگ بھی آ رہے ہوتے تھے. دیکھیے ضرور لایا کیجیے بچوں کو, اگر دور نہ لا سکیں نہ لا پائیں آپ تو کم از کم گھر کے نزدیک جو مجالس ہو رہی ہیں اس میں ضرور لائیے. ماہ مبارک رمضان میں بچوں کو عادت ڈالیے کہ وہ مسجد سے ایک رابطہ برقرار کر سکے. تو دیکھیے ایزان گرامی, اب چونکہ میں ذکر کرنا چاہتا تھا, دیکھیے ایک انسان کہ جو معاشرے کے سماج کے ایک نچلے درجے سے تعلق رکھتا ہوگا وہ سماج کی بہتری کی بات نہیں کر سکے گا. اگر کوئی ہستی سماج کے سب سے ادنا ترین درجے کے بارے میں دقت نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ رہنما اصول بتلائے اور وہی ہستی سماج کی بہتری کے لیے عمرانیات کے, سوشیولوجی کے, اقتصاد اور معاشیات کے اصول بتلائے کہ جو اخلاقی اصولوں کے ساتھ ساتھ ہوں, تو آپ کو ایسی ہستی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. مجھے پورا اندازہ ہے کہ گفتگو ذرا سا کچھ ہر روز سے ہوتی تھی سیٹ گئی, لیکن توجہ سے سنیے گا, یہ نہج البلاغہ ہے کیا؟ دیکھیے میں کہوں نہج البلاغہ, میری اوقات کیا اور حیثیت کیا, ایک ادنا سا خادم ذاکر حسین سید الشہداء کا. نہج البلاغہ کو اگر کوئی قوم اور نجف کا عالم کہے تو صاحب وہ تو خود مانتے ہیں امیر المومنین کو. دیکھیے جامع اظہر وہ جامعہ ہے, وہ یونیورسٹی ہے, وہ درسگاہ ہے کہ جس کی خدمت 1000 سال کے قریب ہے, 1000 سال کے قریب ہے. اور وہ جامع اظہر ہمارے مکتب سے تعلق نہیں ہے, اس کا مکتب تشیع سے تعلق نہیں ہے, اس کے سربراہ جامع اظہر کے سربراہ کوئی اب سے 100 سال پرانی بات ہے, یہ شیخ محمد عبدہ, انہوں نے عجیب بات لکھی نہج البلاغہ کے بارے میں. دیکھیے نہج البلاغہ مختلف لوگوں کے پاورتی اور فٹ نوٹ کے ساتھ چھپی ہے, جس کو جیسا سمجھ میں آیا جو کیا اس نے نہج البلاغہ کے بارے میں توضیحات تشریحات تفسیر اس نے لکھی ہے. شیخ محمد عبدہ کو یہ کتاب اتنی پسند آئی, مکتب اہل تسنن سے تعلق ہے لیکن اس کے باوجود دیکھیے جو عالم ہوتا ہے جو پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے پھر وہ تسنن اور تشیع کے چکر میں نہیں پڑتا. سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ہندو کے لیے بھی طلوع ہوتا ہے, مسلمان کے لیے بھی طلوع ہوتا ہے, عیسائی کے لیے بھی طلوع ہوتا ہے. کل آپ کہہ دیجیے ہندو سے کہ بھائی ہندو خدایا ہندوؤں کے کپڑے نہ سوکھے, بھائی بےچارے ہندو نے کیا وصول کیا ہے, وہ بھی آپ کی طرح خدا کا بندہ ہے, وہ بھی خدا کی عبادت کرتا ہے. اب وہ اور مسئلہ ہے کہ بےچارے پاکستان میں اس ملک میں مملکت خدا داد میں کہ جہاں کوئی توہین رسالت کا ایک کوئی لیول چشمہ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے سب سے بہترین ہندو اور عیسائی مسلمانوں کو نظر آتے ہیں. تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ میں پہلے عرض کر چکا کہ مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ مذہب کو ایک پل بنا لیا ہے اپنی ذاتی بھڑاس نکالنے کا. تو دیکھیے جب سورج طلوع ہوتا ہے حقیقت طلوع ہوتی ہے تو پھر سنی اور شیعہ کی خیر نہیں ہوتی. ہمارے یہاں حوزہ قم اور نجف میں مجمع البحرین جب پڑھائی جاتی ہے تو مفردات راغب اصفہانی کے جو اہل سنت کے عالم تھے وہ بھی پڑھائی جاتی ہے, جلال الدین سیوطی جناب ابن حشام کی مغنی لبیب بھی پڑھائی جاتی ہے کہ جو اہل تسنن سے تعلق تھا, امام سیوطی جلال الدین سیوطی کی عربی گرامر کی کتاب الفیہ ابن مالک بھی پڑھائی جاتی ہے, جناب مالک بھی اہل تسنن سے تعلق تھا اور جناب جلال الدین سیوطی کا بھی اہل تسنن سے تعلق تھا. لیکن چونکہ جب مرحلہ علم کا آ جائے, جب مرحلہ معرفت کا آ جائے, جب مرحلہ عربی ادب کا آ جائے تو پھر سنی شیعہ کی کیا کہہ, بھائی سنیوں چاہیے. اچھا بات دیکھیے, یہ صرف ہم نے نہیں کیا, ہمارے علماء نے تجوید الاعتقاد جناب شیخ اجل خواجہ نصیر الدین طوسی علی اللہ مقام الشریف کی کتاب, اس کے اوپر تشیع سے تعلق رکھنے والے علماء نے بھی تشریحات لکھی, اور اسی مقدار کے ساتھ اہل تسنن کے علماء نے بھی اس کی تفسیر کی. دیکھیے وہ علم, فضل اور معرفت کی جب بات آتی ہے تو پھر بات یہ نہیں رہتی کہ آپ سنی اور میں شیعہ یا میں سنی اور آپ شیعہ. نہیں, جیسے قرآن سب کے لیے ہے, خدا سب کے لیے ہے, سرکار ختم مرتبہ ہر ایک کے لیے ہے, خانہ کعبہ ہر ایک کے لیے ہے, بات تو لمبی نہ کروں, مختصر انداز میں آگے بڑھوں. کہتے ہیں فقط اوفا بھی حکم القدر بالاطلاع على کتاب نهج البلاغه مصادفة بلا تامل. کہتے ہیں ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا پریشان دبڑا اپنے کمرے میں, تو حادثاتی طور پر کتابوں میں کتاب نظر آئی مجھے, بہت دنوں سے پڑھی ہوئی تھی, ابھی سمجھانے کے لیے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, مصادفة بلا تامل. میں نے کچھ جان بوجھ کے اس کتاب کو نہیں اٹھایا, میں نے دیکھا کتابوں کی درجوں میں سے مجھے کتاب نظر آئی, دیکھا تو نهج البلاغه, میں نے نکالا اس کو پڑھنے لگا. اب عجیب انداز ہے, فحسبته تخلیتا وللتخلیت حیلۃ, تو میں نے اس کتاب کو پایا کہ دل کی تسلی کا باعث یہ کتاب بنتی ہے, معرفت بڑھانے کا یہ باعث بنتی ہے یہ کتاب, اور قلب کو ایک عجیب سکون پہنچاتی ہے. بھائی شیخ محمد عبدہو کہہ رہے ہیں یہ کہ جو تمام حدیث کی کتاب پڑھ چکے ہیں, بخاری شریف پڑھ چکے ہیں, سنن نسائی پڑھ چکے ہیں, ترمذی پڑھ چکے ہیں, تفسیر کبیر پڑھ چکے ہیں, تفسیر کشاف پڑھ چکے ہیں, آلوسی کو پڑھ چکے ہیں, لیکن جب نهج البلاغه ملتی ہے تو فرماتے ہیں فحسبته تسلیتا وحیلۃ للتخلیۃ, مجھے اپنے جسم میں روح میں جو گرد و غبار تھا نا, یہ کتاب جب میں نے پڑھی تو ایک دفعہ گرد و غبار باہر نکل کے چلا گیا. جب میں پڑھ رہا تھا نا اس کتاب کو تو مجھے ایسا لگا کہ ان حروباً شبت وغارات شنت, مجھے لگا ایسا کہ زبردست اس کتاب کے اندر گھمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے, ایک بڑی زبردست جنگ ہے, جیسی جنگ جو تباہی اور بربادی مچا رہی ہے. کس کی تباہی مچا رہی ہے, کس کو برباد کر رہی ہے؟ وَإِنَّ لِلْأَوْهَامِ عِرَامًا, وہم اور شک کو زائل کر رہی ہے, برباد کر رہی ہے وہم اور شک کو. جو جوش نے کہا تھا نا کہ تشکیک سے یقین کو حاصل ہوا فراغ, گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ, تو گل تو جناب جوش ولی آبادی مکتب تشیع سے تعلق رکھتے ہیں, جو یہ پڑھ کر یہ دیکھ کر مولا کائنات کی ولادت کو دیکھ کر پکار اٹھے کہ گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ, تشکیک سے یقین کو حاصل ہوا فراغ. یہ دیکھیے یہ شیعہ ہیں کہہ رہے ہیں, لیکن نهج البلاغه پابند نہیں ہے صرف شیعوں کی, یہ سنیوں کو تو چھوڑ دیجیے, عیسائیوں تک کو, ہندوؤں تک کو اسی طرح سے متاثر کرتی ہے. بس شرط یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں, آپ کی سوچوں میں, آپ کے افکار میں علم اور معرفت کے سوتے ذرا پھوٹے. فحسبت تخلیتا, میں اپنا گرد و غبار نکلا اور شک اور وسوسہ ختم ہو گیا. وہ میں اور میں نے دیکھا وَإِنَّ لِلْبَلَاغَةِ دَوْلَةً وَلِلْفَصَاحَةِ سَوْلَةً, میں نے دیکھا کہ اس کتاب پر ایک بلاغت کی حکومت ہے اور فصاحت کی حکمرانی ہے. میں نے کچھ عبارت میں دیکھا تو مجھے یہ لگا فکرنا یقین علیہ کہ فصاحت اور بلاغت کی عجیب حکومت ہے, فصاحت اور بلاغت کی عجیب دریاں ہیں. اور پھر وَالشَّكُّ فِي خُمُودٍ, شک اس کتاب میں بالکل ہی ختم ہو چکا ہے, اس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے. مرج الشک, اور شک جو ہے وہ رکود کی صورت اختیار کر گیا ہے, منجمد ہو گیا ہے, مردہ ہو چکا ہے شک, اس کتاب میں شک کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. وَأَنَّ صَاحِبُ تِلْكَ الدَّوْلَةِ وَبَاسِلُ تِلْكَ الصَّوْلَةِ هُوَ حَامِلُ لِوَائِهَا الْغَالِبِ. پھر فرماتے ہیں دیکھو یہ جو میں نے تمہیں بتایا نا کہ جنگیں چھڑی ہوئی ہیں, فصاحت اور بلاغت کی ایک حکمرانی ہے, فصاحت اور بلاغت کی ایک حکمرانی ہے, جنگ چھڑی ہوئی ہے, شک اور وہم برباد ہو چکا ہے اس کتاب میں, اس کتاب میں شک اور وہم کی کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے. یہاں پر مسلسل فصاحت اور بلاغت کے دریا ہیں, معرفت کے دریا ہیں. جانتے ہو اس حملے کا پرچم کس کے ہاتھ میں ہے؟ فرماتے ہیں وَإِنَّ صَاحِبُ تِلْكَ الدَّوْلَةِ وَبَاسِلُ تِلْكَ الصَّوْلَةِ. یہ جو حملہ آور ہے نا, یہ جو حملہ آور ہے ان چیزوں کا, اور میں یہ پرچم ہے وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ حامل لواء الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب. خبردار ولا یمسور بلا بنہا فیضر ذالک بے ولیدہا. اور جب تمہارا عامل زکات اونٹنی کو گائے کو بکری کو لے کر آئے اور اس کے ساتھ اس کا بچہ ہو اور راستے میں ضرورت پڑے دودھ دونے کی, تو خبردار اتنا دودھ نہ نکال لینا جانور میں سے کہ اس کا بچہ جو اونٹنی کا ساتھ ہے اس کے لیے کچھ نہ بچے. ولیورد علیہا ما تمر من الغدر, اور خبردار جب لانا نا جانوروں کو تو اس راستے سے لانا کہ جہاں پر بہت زیادہ تالاب ہو. سرزمین عرب ہے نا, ریگستان ہے, بنجر چٹیل میدان ہے, گرمی ہے, خبردار لانا تو اس راستے سے لانا کہ جہاں پر بہت تالاب ہو, تالابوں کے پاس سے گزارنا. ولا یجہدنہا رکوبا, اور دیکھو خبردار اگر بیٹھ کے آنا تو دوڑاتے ہوئے مت لانا, اس کو آرام سے آنا. آرام. ولا یعدل بہا, ولا یعدل بہا, دیکھو گھوم مت جانا. ولا تعدل بہا کیا مطلب؟ اس راستے سے مت ہٹ جانا. کس راستے سے؟ ولا تعدل بہا ان نبط الطریق الى جواد الارض, ولا تعدل بہا ان نبط الارض الى جواد الطریق. دیکھو سرسبز راستے کو اختیار کرنا, چٹیل میدانوں میں سے گزر کر جانوروں کو نہ لانا, اور جب گھاس پھوس دکھے نا, کوئی جڑی بوٹی دکھے, کوئی گھاس دکھے, پودے دکھے, نخلستان دکھے, تو وہاں پر چھوڑ دینا کہ جانور چر لے اپنی مرضی سے. 1400 سال پہلے مکے کے بدوؤں کے درمیان پیدا ہونے والے کو کس نے سکھایا یہ؟ اچھا یہ جانوروں کے بارے میں گفتگو کی. اب آئیے ذرا وہ شخص جانوروں کے بارے میں. بھائی علی مکے میں پیدا ہوئے, مدینے میں رہے, دیہات کا ماحول تھا, جانوروں کے ساتھ واقفیت تھی, آگاہی تھی, جانور چرانے کے سب تمام مسائل پتا تھے, تو آ گیا تھا. اچھا آپ دیکھیے جابر بن عبداللہ انصاری سے کیا کہا, یا جابر قوام الدین قوام الدنیا بے اربع عاتم. جابر یاد رکھنا سماج کا نظام چار چیزوں پر استوار ہے. وہاں جانوروں کے بارے میں گفتگو کی, اب یہاں فرما رہے ہیں کہ دیکھو سماج کا نظام چار چیزوں پر استوار ہے. بھائی مولا علی مجھے بتائیے آپ نے یہ پی ایچ ڈی کی ڈگری کہاں سے لی, یہ اقتصاد کہاں پڑھی, یہ سماجیات کہاں پڑھی, یہ سوشیولوجی کہاں پڑھی؟ بھائی کہاں پڑھی؟ کہ اتنے دعوے سے آپ فرما رہے ہیں مولا کائنات کہ دیکھو قوام الدنیا علی اربع عاتم, چار چیزوں پر سماج کا نظام استوار ہے. سب سے پہلے جو شروع کیا تو بتا رہا ہے جملہ کی حدیث نے بھی تاریخ کی زبان سے نکل رہا ہے, شروع کیا جب اس جملے کو تو علم کی بات کی. دیکھو سب سے پہلی چیز عالم لا یستنکف ان یعلم, ایسا عالم ہو, ایسا استاد ہو, ایسا سکھانے والا ہو. ان مستعمل علما, عالم مستعمل علما, ایسا عالم ہو معاشرے میں جو اپنے علم کو استعمال کرے. ایک ایک لفظ پر توجہ کیجیے گا, کسی معمولی آدمی کے جملے نہیں ہے, مولا کائنات کے جملے. یہ نہیں کہا کہ وہ عالم جو اپنا علم سکھائے, کہا کہ وہ عالم جو اپنا علم استعمال کرے. یعنی معاشرے میں ایسے عالم ہیں جو سیکھ کر بیٹھ گئے, استعمال نہیں کر رہے. استعمال کرے کس انداز سے؟ سکھائے بھی زبان سے اور عمل کر کے بھی دکھائے. وہ جاہل لا یستنکف ان یتعلم, اور جو جاہل ہو, لا علم ہو, ایسا ہو جاہل کہ علم سیکھنے کے سلسلے میں کسی عقل کا مظاہرہ نہ کرے, کٹھجتی نہ کرے, علم سیکھنے کے لیے تیار رہے. وہ جواد لا یبخل بمعروف ہے, وہ غنی ہو, لا یبخل بمعروف ہے, اور ایسا شخص جو سخی ہو, پیسے والا ہو, صاحب ثروت ہو, اس کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ نیک کام کرنے کے سلسلے میں لا یبخل, بخل اور کنجوسی سے کام نہ لے. وہ فقیر لا یبیع آخرتہ بدنیاہ, اور اگر کوئی فقیر ہے, مستمند ہے, تبھی دست ہے, نادار ہے, مفلس ہے, تو اس کی خصوصیت معاشرے میں یہ ہونی چاہیے کہ اپنے فقر کے دباؤ کی وجہ سے اپنی آخرت کو نہ چھوڑ دے, دنیا پکڑ لے. دیکھیے فقیر اور مفلس کو بھی نصیحت کی, مالدار کو بھی نصیحت کی, عالم کو بھی نصیحت کی, جاہل کو بھی نصیحت کی. دنیا کا معاشرہ دو طرح سے چلتا ہے, یا علم ہو یا پیسہ. پیسہ ان چیزوں کا علاج کرتا ہے جس کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن فکری علاج پیسہ نہیں کر سکتا, فکری علاج علم کرتا ہے. یہ دیکھیے مولا وہاں جانوروں کے بارے میں گفتگو کی, یہاں پر علم کے بارے میں گفتگو کی, معرفت کے بارے میں گفتگو کی. والغنی الجواد, ایسا غنی ہو کہ لا یبخل بمعروف ہے. دیکھیے بڑی عجیب بات ہے, اور فرمایا کہ دیکھو اوسط عمران ایمان, ایمان کی سب سے مضبوط رسی کیا ہے؟ یہ کہ تم جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. نماز کو قرار نہیں روزے کو نہیں کہا، حج کو نہیں کہا، کہا کہ جو دوسروں کے اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جو تمہیں اپنے لیے برا لگتا ہے وہی دوسروں کے لیے برا سمجھو۔ تمہیں برا لگتا ہے نا تمہارے پیٹھ پیچھے کوئی بات کرے، الزامات لگائے، تو تم دوسروں پر بھی الزامات نہ لگاؤ۔ اب دیکھیے لوگ پوچھتے ہیں مولانا آپ کہتے ہیں اسلام ایک آفاقی دین ہے، یہاں پر سال بہو کے جھگڑے ہیں معاشرے میں، اب مختصر کروں بات کو، سمدھیانے کے جھگڑے ہیں، دوستوں میں جھگڑے ہیں، اور وہ سب تمام جو گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، کہ صاحب اسے چائے کیوں نہیں دی، اسے سلام کیوں نہیں کیا، اس کے ساتھ یہ مسئلہ، اب یہ کہاں پہ ہوگا، یہ کہاں پر ہے کتابوں میں بتائیے ذرا۔ تو عرض کرتا ہوں ان کی خدمت میں کہ دیکھیے سال بہو نن بھاوا سے کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن یہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، تمہارے ساتھ کبھی ایسا ہوا نا کہ مہمان آیا گھر میں، فرض کیجیے تم چائے پلانا بھول گئے، ہوا نا تمہارے ساتھ، اب تم کسی کے گھر گئے اگر تو وہ تمہیں چائے پلانا بھول گیا، تو یہ نہ کہو کہ عجیب بخیل آدمی تھا چائے تک نہیں پلائی، ہو سکتا ہے بھول گیا ہو۔ تو دیکھیے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اجدان گرانی آپ کی بیٹی اگر آپ کے گھر میں آ کر رکے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن آپ کی بہو اگر اپنے مہکے جائے تو آپ چیب اجبی ہو جاتے ہیں۔ بیچاری بہو کی تلوار لٹکتی رہتی ہے کہ کب ساس ناراض ہو جائے، کب سسر ناراض ہو جائے، کب میاں ناراض ہو جائے۔ بھائی آپ کی بہن آتی ہے گھر میں، آپ کو خوشی ہوتی ہے نا، تو یہ آپ کی بیوی بھی کسی کی بہن ہے۔ تو دیکھیے اجدان گرامی حدیثوں کو اصلی تقاضوں کے مطابق ڈھال کر بیان نہیں کیا گیا۔ تو اجدان گرامی دیکھیے یہ اور سب اولاد ایمان، بھائی آپ نے شادی کی اپنے بچے کی بچی کی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں خرچ کیا، حلال کا پیسہ تھا، جتنا جی چاہے خرچ کیجیے، لیکن عزاداری کا مسئلہ آتا ہے مولانا دیکھیے ہم کروڑوں روپیہ تبرک پر ضائع کر دیتے ہیں، تبرک پر عزاداری پر ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کو آپ ممبر سے بات کیجیے کہ تبرک ذرا مختصر ہو جائے، کم ہو جائے، ضائع نہ ہو، کالج بنائیے۔ حضور آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، لاکھوں خرچ کر دیا، اس وقت خیال نہ آیا یہ بدبخت بیچاری عزاداری پر کیا استاد پڑی ہے۔
معاشرے کی، سماج کی فلاح اور بہبود کی بات کی جا رہی ہے تو کس خوبصورت
اقتصاد کی جب بات کی تو مالدار اور مستحق، اس سے زیادہ خوبصورت انداز میں معاشرے کے مسائل کو چار جملوں میں کوئی اگر سمیٹ کے دکھائے تو لائیے. دیکھیے اب جو میں نے آپ کو وعدہ دیا تھا کہ حیات انسانی ترقی کرتی ہے تو کہاں تک جاتی ہے. ایک حیات حیات شہداء ہے، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. دیکھو پروردگار کا اعلان ہے سورہ بقرہ میں کہ نہ کہو ان لوگوں کو کہ جو خدا کی راہ میں جنہیں موت آ گئی ہے وہ مردہ ہے، مت کہو انہیں مردہ، یہ زندہ ہے. ولكن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں ادراک نہیں ہے ان کی حیات کا. سورہ آل عمران نے لہجہ بدل کے الفاظ بدل کے فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. دیکھو نہ شمار کرنا انہیں، نہ گرداننا، نہ ماننا ان لوگوں کو جو خدا کی راہ میں قتل ہو گئے، مارے گئے، کہ وہ موت ہے، اموات ہیں، مر گئے ہیں. بل احیاء عند ربهم يرزقون، یہ لوگ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں زندہ ہیں اور انہیں ایک رزق بھی مل رہا ہے. دیکھیے اب اس کے بعد جو گفتگو ہوگی وہ پوری کسی حد تک تفصیلی اور تشریحی گفتگو ہوگی، یقیناً گفتگو خشک بھی ہو جائے گی، لیکن میں کیا کروں کہ آج آخری مجلس ہے اور مجھے وہ نتیجہ، آخری نتیجہ جس کے لیے میں نے آپ کو 8-9 دن تھکایا، وہ دینا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. بھائی موت نہ کہنا ہمیں، وہ زندہ ہے. یہ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، آپ کسی سے بھی کہیں کہ زندہ ہے، ٹھیک ہے زندہ ہے پروردگار کی بارگاہ میں. اب یہاں سے مجھے ایک سوال ایجاد کرنے دیجیے، پیدا کرنے دیجیے آپ کے ذہنوں میں ایک سوال ڈالنا چاہتا ہوں کہ بھائی مجھے ذرا یہ بتائیے کہ یزید اور شمر، عمر سعد، عبید اللہ ابن زیاد، ابو جہل، ابو لہب، تو یہ جب انہیں موت آ گئی تو کیا موت آ گئی، یہ فنا ہو گئے کیا؟ اگر فنا ہو جائیں کہ اندم یکن شیئن مذکورہ ہو جائے، یہ صفحہ ہستی سے اس انداز سے مٹے ابو جہل اور ابو لہب کہ اس کا کوئی بھی احساس اس عالم میں، بڑی توجہ کیجیے گا کیونکہ دہرانے کا وقت نہیں ہے، اگر ابو جہل اور ابو لہب کے تمام احساسات، ادراکات عالم برزخ میں جا کر یکسر ختم ہو جائیں تو عذاب کیسے ہوگا انہیں. بھائی شمر، عمر سعد، یزید کو اگر اس کے، ان کے خدا تمام احساسات کو ختم کر دے، ادراکات کو ختم کر دے، تو عذاب کرنے کا فائدہ کیا؟ بھائی کفار کو، دشمنان اہل بیت کا جو عذاب ہوگا تو یقیناً عالم برزخ میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ایک حیات ہے، ایک زندگی ہے، تبھی تو عذاب کو تحمل کرے گا اور مزہ چکھے گا عذاب کا. توجہ کیجیے گا بھائی، پروردگار یہ تم نے کیسے فرمایا کہ دیکھو جو لوگ اللہ کی راہ میں مرے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، جنہیں خدا کی راہ میں موت آئی، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا پروردگار، تو یزید جب مردہ ہو گیا تو یکسر فنا ہو گیا کیا؟ اس کے وجود کی تمام جہاد ختم ہو گئی کیا؟ بالکل فنا ہو چکا ہے، احساس نہیں ہے. اگر احساس نہیں ہے تو پھر تو جہنم کی آگ سے کیا اسے جلائے گا جس کا احساس ختم ہو چکا ہے؟ کیا قبر میں اسے عذاب دے گا جسے کسی چیز کا احساس ہی نہیں؟ بھائی رزق مل رہا ہے، یرزقون، تو پروردگار انہیں اچھا رزق ملے گا؟ بھائی انہیں ہی تو مل رہا ہے نا، گرم پانی پینے کو مل رہا ہے، خون اور دیگر کثافتیں پینے کو مل رہی ہیں، آگ میں جل رہے ہیں، کچھ عطا تو ان پر بھی ہے، کچھ چیز ان کو بھی مل رہی ہے، کوئی رزق ان کے اوپر بھی نازل ہو رہا ہے. اگر پروردگار تو نے انہیں ختم کرنے کے بعد یہ فنا ہو جائے تو بھی سورہ واقعہ میں جو تم نے عذاب کا ذکر کیا ہے وہ کسے ہوگا؟ فشاربون شرب الہیم، فشاربون شرب الہیم، کہ اس انداز سے تم پیو گے اس گرم پانی کو کہ جس طرح سے پیاسا اونٹ پیتا ہے کھولتے ہوئے پانی کو، وہ کھولتا ہوا پانی جب تمہارے پیٹ میں جائے گا، ہاتھوں میں جائے گا تو جلا کر رکھ دے گا. جلا کر اسے رکھے گا کہ جو حیات کے کسی مرتبے پر ہو. بھائی یہ شہدا کے بارے میں کیوں کہا گیا کہ حیات کے مرتبے پر ہیں؟ دیکھو انہیں مردہ مت کہو، ابو جہل اور ابو لہب بھی زندہ ہیں، وہ بھی درد کر رہے ہیں، ان کا بھی شعور ہے. یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ حیات کون سی حیات ہے؟ اچھا بات آگے بڑھی، سورہ زمر میں اعلان ہوا، دیکھو نفخ فی الصور، جب سور پھونکا جائے گا، فصیح من فی السماوات والارض الا من شاء اللہ، جب سور پھونکا جائے گا قیامت سے پہلے بھوکیں گے تو ہر چیز جو زمین میں ہے، ہر چیز جو آسمان میں ہے، اسے موت آ جائے گی، کوئی زندہ نہیں بچے گا الا من شاء اللہ، مگر کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو اس وقت زندہ بچیں گی۔ بھائی سورہ آل عمران میں فرمایا، سورہ بقرہ میں شہیدوں کو مردہ مت کہو، جو اللہ کی راہ میں مرے انہیں مردہ مت کہو، اور سورہ زمر میں اعلان کیا، دیکھو فصائق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء اللہ، جب سور پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہے وہ سب مر جائیں گے الا من شاء اللہ، مگر وہ ہستی بچی رہے گی، وہ ہستیاں بچی رہیں گی کہ جنہیں خدا چاہے۔ سورہ رحمان میں آئیے، کل من علیہا فان، اس تختہ زمین پر، اس زمین پر جو بھی ہے وہ سب کا سب فنا ہو جائے گا، فانی ہو جائے گا۔ وہ یب کا وجہ رب کا ذل جلال و اکرام، میرے حبیب بس تیرے پروردگار کا چہرہ ہوگا جو بچا رہے گا۔ وہ یب کا وجہ رب کا ذل جلال و اکرام، بڑی توجہ کہ جو عربی ادبیات جانتے ہیں، ذل جلال و اکرام صفت آئی ہے چہرے کی، رب کی صفت نہیں آئی ہے۔ یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو خدا کی حیات تو لا فانی ہے، لا زوال ہے، لم یزل ہے ولا یزال ہے، ازل سے تھی ابد تک رہے گی، لیکن خدا کی حیات کے ساتھ ساتھ کوئی کچھ حیات کے مالک ایسے بھی ہوں گے کہ سور پھونک دیا جائے گا، کل من علیہا فان وہ یب کا وجہ رب کا ذل جلال والے کرام، زمین پر ہر مخلوق، آسمان پہ ہر مخلوق مر جائے گی، کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو بچی رہیں گی۔ وہ کون ہستیاں ہیں؟ ایک دفعہ آیت تھوڑی سی آگے بڑھی، آیت نے ابہام کو ختم کیا اور کہا، وہ یب کا وجہ رب کا ذل جلال والے کرام، بس تمہارے پروردگار کا چہرہ بچا رہے گا، باقی سب ختم ہو جائے گا۔ پروردگار تیرا چہرہ ہے کیا؟ نہیں بھائی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، پروردگار جسمانیات سے اور جسم سے مبرہ ہے، پروردگار جسم کی قید میں نہیں، زمان کی قید میں نہیں، مکان کی قید میں نہیں۔ اگر پروردگار کا چہرہ مان لو کہ پروردگار کا اپنا کوئی چہرہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ بنے گا اجزاء سے مل کر، اس کا معنی یہ ہوگا کہ پروردگار کو اپنا چہرہ بنانے کے لیے اجزاء کی ضرورت ہے، اور جسے ضرورت ہو جائے، احتیاج ہو جائے، وہ خدا نہیں۔
کی کون سی رانائی کو دیکھا تھا فرشتوں نے؟ کس جلوے کو دیکھا تھا فرشتوں نے کہ اس
جناب فرید الدین عطار نشاپوری نے فرید الدین عطار نشاپوری نے جواب دیا کہ جن کے بارے میں مولانا روم نے یہ کہا ہفت شہر عشق عطار گشت ماں انوز اندر سمیت پوچھیں کہ عشق کے سات شہروں میں عطار گھوم چکا اور مولانا روم اپنے بارے میں کہتے ہیں میں تو ابھی ایک گلی کے اندر چکر کاٹ رہا ہوں. فرید الدین عطار نشاپوری نے جواب دیا, عجیب انداز سے جواب دیا کہ ہوا کیا, عجیب شعر ہے فارسی کا سنیے پھر ترجمہ سنیے گا. امیر مومنین کے بارے میں کہتے ہیں گزشتے دن جہان وصف سنانش, گزشتے دن جہان وصف سنانش. سنان فارسی میں اگر کہیں مشترک مشابہ ہے, سنان کا مطلب تین روٹیاں بھی ہیں اور سنان کا مطلب نیزہ بھی آپ جانتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ علی کے نیزے کی کیا بات کرتے ہو, علی کے نیزے کا ذکر اس عالم خاکی سے نکل کر فرشتوں میں کہرام مچا گیا, اور علی کے گھر کی روٹیوں کی کیا بات کرتے ہو, اس کی خبر تو فرشتوں کو بھی نہیں ہے, پروردگار نے آیتیں نازل کی. گزشتے دین جہان وصف سنانش, گزشتے زون جہان وصف سنانش. علی کے نیزے کا ذکر فرشتوں میں کہرام مچا گیا علی کی بات نہیں, کہ فرشتوں کو بھیجنا پڑا لا فتح الا علی کہہ کر. لیکن علی نے جو علی کے گھر سے جو روٹیاں گئیں ان کی حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہے. آیتیں اتری ہیں عالم خود سے غیب الہی سے, یہ مرتبہ ہے. تو یہ اندیت کیا ہے؟ اندیت یہ ہے کہ تم جو ہمیں نظر میں رکھ کر کام کرو گے وہ مقام اندیت پر آئے گا, اگر ہماری راہ میں مرو گے تو ہمارے پاس آ کر رزق پاؤ گے, حیات بھی ملے گی. لیکن اگر ادھر یزید کے لشکر میں چلے گئے موت آ گئی تو دیکھو پھر مقام اندیت پر نہیں ہو. مقام اندیت پر تم نہیں ہو پھر. ما عندکم ینفذ وما عند اللہ باق. اب سمجھ میں آیا استراق کا معنی؟ یہ تفریق کیوں کی گئی؟ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو ہمارے پاس ہے بچا رہے گا. پروردگار سبھی کچھ تو تیرا ہے, یہ کائنات, یہ کہکشائیں, یہ چاند, یہ ستارے, یہ سورج, یہ سبھی تو تیرے ہیں, تو میرا اور تیرا کرنے کی کیا ضرورت بھائی؟ مسئلہ یہ ہے کہ مقام اندیت کی بات کچھ اور ہے, مقام اندیت کی بات کچھ اور ہے. ما عندکم ینفذ وما عند اللہ باق. دیکھو تمہارے پاس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اچھا, ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. دیکھو متقین جو لوگ ہیں وہ باغوں میں ہیں. کس طرح کے بعد خدا نکرا لایا, معرفہ نہیں لایا. نکرا لانا ایک ہیبت کا اعزام اور اجلال کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ باغوں میں ہیں, کچھ نہروں اور دریاؤں میں ہیں, پروردگار کی بارگاہ میں ہیں. بھائی متقین ہیں پروردگار کی بارگاہ میں, عجیب عظمت ہے متقین کی. تو سوچئے متقین کی جب یہ عظمت ہے تو امام المتقین کی کیا عظمت ہوگی؟
جواب دے گا, پرانی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہی
اشارہ کیا اس نے امام حسن علیہ السلام کی طرف کہ مجھے جوان سے سوال پوچھنا ہے. کہا کہ اچھا بتاؤ کیا ہے مسئلہ. کہا کہ کم بین الحق والباطل وکم بین السماء والارض وما هي اسم الوعد التي تعوي اليها ارواح المؤمنين وما هي اسم الوعد التي تعوي اليها ارواح المشركين وما هي عشرة اشياء بعضها اشد من بعض. اس وادی کا نام بتائیے جس میں مرنے کے بعد مومن کی روح جاتی ہے, اس وادی کا نام بتائیے جس میں مرنے کے بعد مشرکین کی روح جاتی ہے, آسمان زمین کا فاصلہ کتنا ہے, مشرق مغرب کا فاصلہ کتنا ہے, اور دس ان چیزوں کے نام بتائیے کہ ہر چیز اپنے سے پچھلی والی چیز پر آوی ہے. کہا کہ دیکھو, امام نے جواب دیا, میں مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں بات کو. کہا کہ دیکھو, تم نے جو پوچھا کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے, تو بعض روایت میں ملتا ہے مولا نے فرمایا کہ آہ مظلوم کی مقدار کے برابر فاصلہ ہے, اور بعض میں اس روایت میں ملتا ہے کہ جتنی دیر میں زمین سے آنکھ اوپر جاتی ہے اتنا فاصلہ ہے. اب دیکھیں اس زمانے کے لوگ تھے نابلد لوگ تھے, اور وہ اپنی کتابوں میں پڑھ کے آیا تھا یہی جواب, تو مولا جانتے ہیں کہ انجیل میں کیا جواب ہے وہی بتا رہے ہیں. اچھا اس وادی کا نام بتایا جہاں اللہ مشرکین جاتے ہیں مومن جاتے ہیں. کہا کہ اچھا ان چیزوں کے نام بتائیے, دس چیزوں کے نام کہ جو جس میں سے ہر چیز اپنے سے پچھلی والی چیز پر حاوی ہے. کہا کہ دیکھو, ان اللہ خلق الحجر, خدا نے پتھر کو خلق کیا, واشد من الحجر الحدید الذی یقطع به الحجر, کہ خدا نے لوہے پتھر کو خلق کیا, اور پتھر پر حاوی کیا ہے, لوہا, لوہے کا ہتھوڑا پتھر میں مارو پتھر ٹوٹ جاتا ہے. وہ اشد من الحدید النار, اور لوہے سے زیادہ لوہے پر حاوی کون سی چیز ہے, آگ, تذیب الحدید, کہ جو لوہے کو بھی پگھلا ڈالتی ہے. اور دیکھو آگ سے زیادہ شدید کون سی چیز, اشد من النار الماء تطفئ النار, وہ پانی ہے حاوی آگ پر جو آگ کو بجھا ڈالتا ہے. وہ اشد من الماء السحاب الذی یحمل الماء, اور پانی پر حاوی وہ ابر کرم ہے جو پانی کو لیے لیے چلتا ہے, جہاں جاتا ہے برس جاتا ہے. وہ اشد من السحاب الریح الذی یحمل یرسل السحاب, اور اس بادل پر بھاری اور حاوی کیا ہے, وہ ہوا ہے جو بادل کو اڑائے اڑائے کرتی ہے. وہ اشد من الریح, اور اس ہوا سے زیادہ شدید کیا چیز ہے, الملک الذی یرسل الریح, وہ فرشتہ ہے کہ جسے خدا نے تعینات کیا ہے ہوا پر, وہ جہاں چلتا ہے ہوا کو چلاتا ہے. وہ اشد من الملک, اور ہوا پر تعینات فرشتے سے زیادہ بھاری اور حاوی کون ہے, ملک الموت الذی یمیت الملک, وہ ملک موت ہے اسرائیل ہے کہ جو ہوا پر تعینات فرشتے کو بھی موت دے دے گا. وہ اشد من ملک الموت الموت الذی یمیت ملک الموت, اور ملک موت سے زیادہ سخت اور حاوی اس پر وہ موت ہے جو ملک الموت کو بھی آ جائے گی. اشد من الموت امر اللہ رب العالمین الذی یمیت الموت, اور موت پر حاوی خدا کا وہ امر ہے کہ جو موت کو بھی موت دے دے گا. یعنی ایک منزل ایسی آئے گی عالم قدس میں, عالم بالا میں, عالم غیب میں, کہ جب موت بالکل ختم ہو جائے گی, اب جو ہوگی زندگی ہوگی, لیکن کوئی زندگی ایسی ہوگی مقام اندیت پر ہوگی, مسلسل رزق ملے گا, مسلسل کرم کی بارش ہوگی, مسلسل رزق ہوگا, مسلسل نوازش ہوگی, مسلسل عطا ہوگی, مسلسل ایک داد ہوگی پروردگار کی جانب سے, اور کوئی حیات ایسی ہوگی کہ وہ جہنم میں رہے گا, اس کی حیات کو وہ تمام تمغے نہیں ملیں گے. تو اذان گرامی سمجھ لیا آپ نے کہ پروردگار تمام چیزوں پر حاوی چاہے. دیکھیے بڑی توجہ کیجیے گا, یہ نہیں کہا کہ موت پر حاوی خدا ہے, فرمایا واشد من الموت امر اللہ رب العالمین, موت پر حاوی خدا کا وہ امر ہے, اس خدا کا امر جو رب العالمین ہے. تو دیکھیے سمجھ میں آ رہا, بڑی توجہ کیجیے گا, بڑی توجہ کیجیے گا کہ یہ کس انداز کی حیات ہے, کس کی زندگی کی بات ہو رہی ہے. امر خدا کی بات آ گئی کہ امر خدا ہر چیز پر حاوی ہے, اور امر الہی کے بعد اب خدا کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے. تو اب سمجھ میں آیا سورہ نساء میں جو اعلان ہوا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, کہ اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, اور اطاعت کرو صاحبان امر کی. تو صاحبان امر سمجھ میں آئے, ان کی حیات وہ ہے کہ اب ان کی حیات کے بعد صرف خدا کی حیات ہے, اور تمام کی تمام کائنات, جبرائیل اگر رزق پا رہا ہے, میکائیل اگر رزق پا رہا ہے, اگر سور پھونک رہا ہے تو امر خدا کے تحت ہے. اب سمجھ میں آیا کہ امیر المومنین جو صاحب امر خدا.
دنیا لا کر دنیا کے تختہ زمین پر اگر کوئی
تعریف کرو. فلا تکلمنی بما تکلم به الجبابرہ, دیکھو مجھ سے اس انداز سے بات مت کرو جس طرح بادشاہوں سے بات کی جاتی ہے. ہے کوئی حاکم ایسا؟ دکھائیے لا کر. ہے کوئی بنو عباس بنو امیہ کے بادشاہوں میں ایسا؟ تو دکھائیے لا کر. ولا تتحفظونی بما يتحفظ اهل البادرہ, اور میرے سامنے آ کر اس طرح سے گھبرایا مت کرو جس طرح غصے پر لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے گھبراتے ہو. اور دیکھو مجھے اگر برا لگے گا اس ڈر سے تم میرے بارے میں میرے سامنے کوئی سچی بات کہنے سے ڈرو, خبردار نہ ڈرنا, جو جیت چاہے وہ کہو مجھ سے آ کر. ہے کوئی؟ ہے تو جا کر دکھائیے. آپ رونا اس بات کا ہے کہ ایسا حاکم ملا تھا دنیا کو, دنیا نے قدر نہیں کی. فلا تتکلمونی بما یتکلم بہ اہل الجبابرہ, مجھ سے اس طرح سے بات مت کیا کرو جس سے جابر بادشاہوں سے بات کی جاتی ہے, یا غصہ ور لوگوں کے سامنے جاتے ہو بدن لرزا ہوتا ہے کب کب آ رہے ہو تو اس انداز سے بات مت کرو. مجھے بڑی گھن آتی ہے اس بات سے کہ تمہارے ذہنوں میں یہ خیال کروٹیں لینے لگے کہ علی کو ثنا اور حمد اپنی پسند ہے. نہیں, کیوں؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ تو رسول نے کہا علی کی تعریف کرو. یہ وہ تعریف نہیں ہے جو دوسری تعریف ہے, یہ تعریف وہ ہے جو مولانا نے خود تشریح کی کہ دیکھو بادشاہوں والی گفتگو مت کیا کرو میرے سامنے آ کر. غصہ والے لوگوں کے سامنے جاتے ہو تو اس انداز سے گفتگو مت کیا کرو میرے سامنے, اس انداز سے بات مت کیا کرو میرے سامنے. اور پھر فرما دیا مولانا نے, دیکھو جب پتہ لگا عثمان ابن حنیف, اب میرے خیال سے گفتگو واضح ہو چکی ہے جو حیات کا ارتقا آخری مرحلہ کیا ہے. مرحلہ ارتقاء حیات یہ کہ اس مقام پر پہنچ جائے حیات کہ اب موت کو بھی موت آ جائے لیکن ان ہستیوں کو موت نہ آئے. اور کن فیکون, دیکھا ہوگا آپ نے, سنا ہوگا اس واقعے کو, ساتویں امام ہارون نے بلوایا دسترخوان پر اور اس کا بٹھایا. امام کو بظاہر نہیں پتا کہ کون آدمی ہے, لیکن ایک جادوگر بلوایا گیا اور اس نے کہا ہارون نے کہ جب بھی موسیٰ کاظم یا اس کا خادم روٹی کی طرف ہاتھ بڑھائے منتر پڑھنا اور روٹی اٹھ جائے گی, ذبیح کریں گے آج نعوذ باللہ میں. اب جیسے امام کا خادم دسترخوان میں روٹی کی طرف ہاتھ بڑھائے وہ جادوگر منتر پڑھے اور روٹی ہوا میں اٹھ جائے. تین چار دفعہ یہ قصہ ہوا. اب امام کو کیا پتا کون کر رہا ہے سب؟ واقعی امام کو نہیں پتا. لیکن امام نے ایسا کام کیا, ایک دفعہ جلال آیا ساتویں امام کو اور اشارہ کیا, در دیوار پر قالین ٹنگا ہوا تھا, قالین پہ شیر کی تصویر تھی, ایک جملہ کہا یا خود اللہ خود ادو اللہ, اے اللہ کے شیر اللہ کے دشمن کو ہڑپ کر لے. توجہ کیجئے گا آپ یہاں پر, یہ واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہے. بھائی بظاہر امام کو نہیں پتا, امام نے حکم دیا شیر کو بے جان کہ زندہ ہو جا اور خود دیکھ لے کہ جو اللہ کا دشمن ہے اسے نکل لے. یعنی حیات موسیٰ کاظم کا مرحلہ یہ ہے کہ تصویر کو اگر اشارہ کرے تو نہ صرف یہ کہ حیات دے بلکہ ایسی حیات جو شعور بھی رکھے اور ایسا شعور جو عالم غیب سے دیکھ لے کہ کون جادوگر ہے جو یہ کام کر. بھائی جس کی حیات کا مرحلہ یہ ہو کہ انگلی کا ایک اشارہ زندہ بھی کرے, شعور بھی دے, درک بھی دے, نہ صرف درک دے بلکہ قوت تشخیص بھی عطا کرے. یہ حد توجہ کیا آپ نے؟ اس شیر نے نکلا اور دوبارہ وہ شیر نکل کے قالین پہ چلا گیا بے جان. ہارون ہاتھ پاؤں پہ گر پڑا تھا, مولا جو میرا حق ہے آپ کی گردن پہ, رشتے دار ہوں آپ کا, چچا دار بھائی ہوں, اور اس شیر کو پلٹا دیجیے, اس شیر سے کہیے کہ یہ پلٹائے اس جادوگر کو. اگل دے. اب دیکھیے حیات کو سمجھیے, ہم پڑھتے ہیں نا السلام علیکم یا آدم صفت اللہ, السلام علیکم یا وارثہ نوح نبی اللہ, السلام علیکم یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیکم یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ, ہم یہی پڑھتے ہیں نا, وراثت کی بات ہے نا. تو امام نے کہا کہ دیکھو اب کیونکہ میں عربی پڑھوں اس کی بھی ترجمہ کروں, لیکن لطف ہے کہ امام کے جملوں کا ادا کیا جائے, لیکن وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. امام نے عجیب جملہ کہا, کہا کہ دیکھو اگر موسیٰ کے عصا نے ان رسی
کی وراثت آئی ہے، علم وہی ہے، تقویٰ وہی ہے، اور ایک جملہ کہوں، حیات کا مرتبہ وہی ہے۔ اب اس حیات میں آنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا بڑا واہ واہ کروا رہے ہیں، بتائیے کہ ہم اس حیات میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں۔
بھائی شیخ صدوق نے روایت نقل کی تھی جو میں نے پہلے پڑھی تھی کہ وہ دربار روم سے آیا تھا، اور پھر اس میں ایک جملہ اب یہاں تک آپ کے ذہن آ گئے، تو اب آپ سنیے ذرا، وہ آدمی جو شام سے آیا تھا قیصر روم کا سوال لے کر، جب اس نے یہ جملہ سنا نا امام حسن مصطفیٰ کے منہ سے یہ کلمات سنے، تو کہنے لگا اشہد انکا ابن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اے حسن مصطفیٰ تم رسول کے بیٹے ہو، اور امیر المومنین سے اشارہ کر کے کہا وہ اشہد انکا وصی رسول اللہ، اور آپ ہی اللہ کے وصی۔ جناب شیخ صدوق نے عجیب انداز سے کہا کہ دیکھو امین مومن نے فرمایا ان اللہ افا اربع عتن فی اربع عتن، خدا نے، اب یہ حدیث جو میں بتا رہا ہوں اس کے بعد مسائل کی منزل ہے، بس کیونکہ اس حدیث کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کس طرح سے حیات کے ساتھ، اس حیات کے ساتھ جو امین مومن کی حیات ہے، متصل ہو سکتے ہیں، کس انداز سے، کہ دیکھو خدا نے چار چیزوں کو چار چیزوں میں چھپایا ہے، چار چیزوں کو چار چیزوں میں چھپایا ہے، افا سخطہ فی معصیتہ، خدا نے اپنے غضب کو اپنی معصیت میں چھپایا ہے، فلا تستصغرن شیئا من معصیتہ، خبردار خدا کی کسی معصیت کو چھوٹا نہ سمجھ کے انجام دے دینا، ہو سکتا ہے یہ وہی معصیت ہو جس کو تم انجام دو اور ہمارے دائرہ ولایت سے یعنی خدا کا غضب آ جائے، خدا کے غضب آنے کا مطلب یہ ہے کہ تم علی کی ولایت سے باہر نکل گئے، اور دیکھو وہ اخفا رضا ہو فی طاعتہ، اور خدا نے اپنی خوشحالی کو اپنی اطاعت میں چھپایا ہے، فلا تستصغرن شیئا من طاعتہ، خدا کی کسی نیک کام کو ثواب کام کو حقیر سمجھ کے مت چھوڑ دینا، ہو سکتا ہے خدا اسی کام کے وسیلے سے تجھ سے خوش ہو جائے، وہ اخفا اجابتہ فی دعائہ، اور خدا نے استجابت دعا کو چھپایا ہے دعا کرنے میں، خبردار کبھی کوئی گھڑی کسی لحظہ کسی لمحہ اگر دل چاہے دعا کرنے کا تو دعا کرنے کو ترک نہ کرنا، ہو سکتا ہے وہی اجابت کا مرحلہ ہو، بستر پر لیٹے ہو نیند آنے سے پہلے ایک دفعہ خیال آیا سید الشہداء کا، ائمہ کا، کسی امام زادے کا، ایک دفعہ آنکھ نم ہوئی، یہی وقت ہے دعا فوراً کر ڈالو، چھوڑنا مت کہ بستر پر لیٹے ابھی کیا دعا کرے، ہو سکتا ہے یہی اجابت ہے دعا کا وقت ہو، وہ اخفا ولیہ فی عبادہ، اور خدا نے اپنے ولی کو اپنے بندوں میں چھپایا ہے، خبردار کسی کی اہانت نہ کرنا، کسی کی بے عزتی نہ کرنا، ہو سکتا ہے تم جس کی بے عزتی کر رہے ہو وہی خدا کا ولی ہو۔ حیات کا مرتبہ بتایا ہے، حیات کا مرحلہ بتایا ہے، تو عزیزان گرامی کہ یہ اس حیات تک لے جانے کے لیے آئے ہیں، تو اب سمجھ میں آیا کہ کن فیکون کے مالک بھی ہیں یہ، مقام اندیت پر بھی ہیں یہ، امر اللہ رب العالمین کے مالک بھی ہیں یہ، اسی حیات سے ہمیں اور آپ کو متصل ہونا ہے، یہ کربلا نام ہی اسی کا ہے، یہ کربلا نام ہی اسی کا ہے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے، آپ نے مددداری کی، آئے بچوں کو لے کر انشاءاللہ آپ کی ان عبادتوں کو، جو جہاں جہاں ان کی تمام عبادتوں کو خدا قبول کرے، پنجر میں قبول کرے، ایک صدا پڑی ضرور سن لانا، جب حیات حسین ابن علی اس مقام پر ہے تو یہاں پر یہ رباعی پڑھنی چاہیے کہ حسین دہر نے سمجھا نہ کل نہ آج تجھے، حسین دہر نے سمجھا نہ کل نہ آج تجھے، پرکھ سکا نہ کسی عہد کا سماج تجھے۔ دیکھیے یہ ایک آفاقیت پر مبنی بات ہے، کہ مسلمان ہندو سکھ عیسائی سنی شیعہ کی بات نہیں، پرکھ سکا نہ کسی عہد کا سماج تجھے، شعار گریہ پیغم کے ضابطے کی قسم، عمل سے دے نہ سکا آدمی خراج تجھے۔ اور دیکھیے اب یہ آپ کے دلوں کو ذرا اور متوجہ کرنے کے لیے ایک بند پڑھنے دیجیے مجھے حضرت جوش کا، اور پھر آگے بڑھتے ہیں، تو دیکھیے عجیب انداز ہے، عجیب گفتگو کا طریقہ ہے، واقعی انسان نس تو نے کر دیے انسان کی عظمت کے خیام، نس تو نے کر دیے انسان کی عظمت کے خیام، نس تو نے کر دی انسان کی عظمت کے قیام، مرمت تو نے کیا توفیر آدم کو تمام، جھوم کر تو نے شہادت کا پیا جس وقت جام، روح دوران محمد کو کیا جھک کر سلام، اور مصطفیٰ کی کشتی نازش کو کھینے کے لیے انبیاء آئے مبارکباد دینے کے لیے، اور پھر اسی تسلسل کے ساتھ تشنگی کو موجائے یمن مبارکباد دی، تشنگی کو موجائے یمن مبارکباد دی، خاتم کو عرش اعظم نے مبارکباد دی، فاتح خیبر کو آدم نے مبارکباد دی، فاطمہ زہرا کو مریم نے مبارکباد دی، اور فتح کے نغمات نکلے زندگی کے ساتھ سے، فتح کے نغمات نکلے زندگی کے ساتھ سے. یاد ہے نا قصہ آدم جو میں نے عرض کیا تھا، آدم کا قصہ یاد ہے فرشتوں کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی، فتح کے نغمات نکلے زندگی کے ساتھ سے، قدسیوں کی سنت دیکھا کبریانِ ناز سے. عزیزان گرامی، یہ دو جملے مجھے حضرت مسیح نے اپنے کے لیے عرض کرنے دیجیے اور میں رخصت پڑ کے مجھے اپنی گفتگو ختم کر دیں گے، کیونکہ یہ جو میں نے حضرت مسلم کے دو جملے پڑھنا چاہتا ہوں اس میں بھی ایک راز ہے جو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. جب بھیجا مسلم کو تو یہ کہہ کر بھیجا، یا اہل کوفہ انی قد بعثت الیکم اخی و معتمدی و ثقۃ من اہلی، اپنے بڑے قابل اعتماد شخص کو بھیج رہا ہوں، اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں تمہارے پاس. مسلم آئے، ذکر مسلم کرنا مقصود ہے، بس مسائل اصل میں رخصت کے ہوں گے. جب مسلم آئے کوفہ میں، وہ تمام واقعات آپ کو آپ جانتے ہیں کس انداز سے مسلم کی شہادت نصیب ہوئی. دارالعمارہ میں جب گئے مسلم تو آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ رخ کیا راستے کا اور مسلم نے شہادت سے پہلے کیا کہا تھا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بس یہ ٹکڑا، یہ حصہ، یہ جملہ یاد رکھیے گا، مسلم نے شہادت سے پہلے جسے یاد کیا ہے نا، وہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ ہے. اچھا، کربلا کے میدان میں ہوتا یہ تھا، یہ بڑی باریک بات ہے، بڑی دقیق بات ہے، خدا کے لیے توجہ سے سنیے گا، کہ جس جو بھی امام حسین کو سلام کرتا تھا امام حسین پہنچتے تھے اس کے پاس. لیکن فاصلے نے افق عظمیت پر آ کر امتحان دینا ہے، ایک بیڑیاں ڈال دی سید الشہداء کے قدموں میں، حسین مسلم کی آواز پر نہ پہنچ سکے. اچھا، زمانہ آگے بڑھا، صبح عاشور آئی، آہستہ 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 سب آہستہ اقربا انصار چلے گئے، اور جب ایک دفعہ ابوالفضل عباس بھی جا چکے، علی اصغر شہید ہو گئے، تو فنظر یمینا وشمالا، حسین نے ایک نظر دائیں دیکھی، ایک نظر بائیں دیکھی، اور ایک نعرہ بلند کیا، الا من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو رسول کی بیٹیوں کی حفاظت کرے. بڑا کٹھن مرحلہ ہے، جناب سیدہ کو بڑی پسند ہے یہ رخصت حسین. عزیزان گرامی، خیمے میں آئے ایک دفعہ اور پکارا، بیویوں کے نام لے لے کر پکارا، بچیوں کو پکارا، بیویوں کو پکارا، یہاں تک کہ ماں کی کنیز فضا کو بھی پکارا، علیکن من السلام. پر جب بیویوں نے دیکھا نا کہ امام تو سارا حجت خدا اب مرنے کا ارادہ کر چکا ہے، عزیزان گرامی ایک ماتم شروع ہو گیا، بابا ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں. کوئی بیوی کسی طرح سے فریاد کر رہی تھی، کوئی کچھ کہہ رہی تھی. عزیزان گرامی، بس مختصر کروں گا، حسین ایک عجیب انداز سے خیمے سے باہر تشریف لائے، کچھ ودائے امامت جناب زینب کے سپرد کیے، سید سجاد سے رخصت ہوئے، اور اپنے رہوار پر، مرکب پر سوار ہونا چاہتے ہیں. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، مولا یہ کربلا ہے، وہ مدینہ تھا، عباس گھوڑے کی باگے تھامے کھڑے تھے، یقیناً اکبر نے رکابے تھامی ہوں گی، قاسم بھی ہوں گے، اللہ اکبر، فرزند فاطمہ کی کہ اب خود سوار ہو رہے ہیں. ایک دفعہ بہن نے دیکھا ہوگا تو یقیناً یہ کہا ہوگا کہ بھائی ابھی محافظ امامت زندہ ہے، بہن تجھے سوار کروائے گی. بس ایک دفعہ سید الشہداء گھوڑے کو ایڑ لگا کر مقتل کی جانب جانا چاہتے ہیں کہ دیکھا گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا، جتنی ایڑ لگانا چاہی زلجنا آگے نہ بڑھا، کہا کہ کیا بات ہے؟ زلجنا نے اشارے سے اشارہ کیا کہ مولا ذرا دیکھ لیجئے، سمو سے آپ کی 3 سال بچ. حسین نے عجیب کام کیا، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، جناب سیدہ آپ کی ناسوں کو قبول کرے. میں عرض کروں گا مولا حسین کی خدمت میں، مولا آپ کو آپ کے خون کی قسم دیتے ہیں، بی
سے ابھی شام غریبہ کا منظر باقی. حسین گئے لڑتے جاتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کی آواز بلند کر رہے ہیں, یعنی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بہن زینب گھبرانا مت, ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے. عزیزان گرامی بس مختصر کروں گا مصائب کو کہ دیکھیے اتنے گھاؤ لگے سید الشہداء کے کہ ایک بلندی پر آئے اور اپنی آستین سے ابا کے دامن سے سید الشہداء اپنے چہرے سے خون صاف کرنا چاہتے تھے کہ اللہ اکبر یا فاطمہ زہرا ایک ظالم نے پتھر کھینچ کر مارا جو پیشانی مبارک پر آ کر لگا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی ایک دفعہ حسین گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آئے اور گنج شہیدہ کا رخ کیا. یا فرسان الحجا, اے میرے شہ سوارو, اے عباس, اے حبیب, اے زہیر, اے علی اکبر, اے مسلم نے اسجا, ارے اٹھو دیکھو تمہارا مولا اکیلا رہ گیا ہے, میں تمہیں پکار رہا ہوں, میری مدد کو کیوں نہیں آ رہے؟ بس یہ سننا تھا کہ لاشوں میں ایک تھرتھری پیدا ہوئی, لاشوں سے آواز آئی مولا موت نے ہمارا